دیکھتے ہیں تفسیر سورۃ النحل آیت نمبر 96-113. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم, جو تمہارے پاس ہے, ينفد, ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے عہد کو توڑا نہ کرو, اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پہ بیچا نہ کرو. اللہ کے عہد توڑنے پہ اگر تمہیں دنیا کا فائدہ بھی مل رہا ہو تو وہ فائدہ بھی بہت وسیع ہے, بہت تھوڑا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے انسان توڑتا ہے نا عہد کو, کہ یہ فائدہ مل جائے گا, یہاں پروفٹ مل جائے گا, دیکھو اگر میں یہاں توڑ کے ادھر ڈیل بنا لوں تو یہ ہو جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے کرتا ہے. تو فرما دیا گیا, جو فائدہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو, جس کے لیے تم عہد توڑتے ہو, وہ تو سب ختم ہو جائے گا. بلکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سبھی کچھ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والے ہیں. اگر اللہ کی خاطر تم عہد کو نہیں توڑو گے تو یہ اجر باقی رہے گا. ایک تو یہ اس کا کانٹیکسٹ میں مانا گیا جو پیچھے بات چل رہی تھی, لیکن اس کا عمومی مانا بھی ہے. یعنی ماں اینڈ کمین پڑھو, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیا کچھ ہے تمہارے پاس؟ ارے لسٹ آپ بنائیے, آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ آپ کہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم تو ہر چیز اس میں کیش میں تولتے ہیں نا, کہ کیش نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ کے پاس یہ زندگی ہے, ختم ہو جائے گی. جوانی ہے, ختم ہو جائے گی. وقت ہے, یہ ختم ہو جانے والا ہے. جتنی مٹیریل چیزیں ہیں, گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, آپ دیکھیں سب کچھ پرانا ہو رہا ہے. ایوری ڈے پرانا ہو رہا ہے, بوسیدہ ہو رہا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے, آپ اسی چیز کو اٹھاتے جس کو آپ اتنی شوق سے لائی ہوتی ہیں, اٹھا کے گاربیج میں رکھی ہوتی ہیں. وہ ڈگریاں, وہ اب آپ نے ہی سنبھال سنبھال کے رکھی ہیں. ایک دن لوگوں کی یہ بھی دیکھتے ہیں, ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, ان کی ڈگریاں لے کے تو وہاں پہ کھڑے پہ بک رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی بس وہ فریمز بک رہے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے تصویریں لگائی تھی کبھی بچوں کی, اس کی سب چیزیں ایسی بک رہی ہوتی ہیں. وہ اس کو جو جس کو کہتے ہیں جو کباڑیا ہوتا ہے, اس کو بیچ دیتے ہیں چیزیں ایسی, پرانی چیزیں جو لے جاتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اگر جو بھی تمہارے پاس ہے اگر تمہاری زندگی میں نہیں ختم ہوتا, مثلا زیور وغیرہ, آپ جب مر جائیں گے ختم, آپ کے ہاتھ سے تو گیا نا. اقتدار ہے وہ بھی دھلتی چھاؤں ہوتا ہے, آج اوپر ہے کوئی تو کل نیچے. جو کچھ بھی آپ کسی چیز کو لے لیں, اسی طرح خوشیاں اور غم بھی ختم ہو جانے والے ہیں. خوشی کو بھی ہمیشہ نہ سمجھو اور غم بھی ہمیشہ کا نہیں ہوتا, یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے اس زندگی میں آپ کو ملا ہوا, وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. اس کی یہ ہے حقیقت. اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ثواب ہے یا عذاب ہی بن, عذاب بھی ختم نہیں ہونے والا, وہ بھی باقی رہنے والا ہے. اور سبحان اللہ, اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ین پادو ورب ہے اور باق جو ہے وہ ناؤن ہے. یاد رکھیں ناؤن کی جو ہے نا, ناؤن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرمانینٹ ہوتا ہے, اور ورب جو ہوتا ہے وہ اگر آج چیز ہے تو کل نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ورب پرمانینٹ نہیں ہوا کرتا. جو چیز پرمانینٹ نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی ویسے استعمال کیا, اور جو پرمانینٹ ہے اس کے لیے لایا بھی گیا تو اسم لایا گیا. اور ینفد ہوا نا, اس کا الٹ ہے باقی رہنا. باقی رہنے کا الٹ ہے ینفد, یعنی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے. یہ باق باقی رہنے سے ہے, وہ تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چاہے اجر ہے, ثواب ہے, عذاب ہے, جنت ہے, جہنم ہے, سب باقی رہنے والی چیزیں. وہاں پہ کوئی بھی چیز ٹیمپرری نہیں ہے, سب چیزیں ہیں جو وہ ہمیشہ رہیں گی. کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں سے؟ اگر انسان, اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں اس آیت کو, یہ اتنا حصہ میں آئندہ کو میں پڑھ ہوا میں اللہ پاس, تو بڑا یاد رکھنے والا ہے. میں نے اپنی اسٹڈی میں اپنے سامنے لگایا ہوا تاکہ بار بار ریمائنڈر رہے کہ دنیا کی کتنی چیزیں یہ سب ہی ختم ہو جانی ہے. پھر اس میں مقابلے کرنا, اس کی ہیئرس میں پاگل ہوتے جانا، اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی انرجیز ختم کر دینا، اس کی ایسی دوڑ لگانا کہ ہر باقی چیز تو آخرت کی ہے وہ بھول جائے. تو اگر خود آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلا لیتے ہیں نا کہ جو بھی میرے پاس ہے یا جو جس کے لیے میں بھاگ رہی ہوں، جو بھی دنیا کی یہ ساری چیزیں ہیں یہ سبھی ختم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں آج کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جوانی کسی طرح رہ جائے، لیکن وہ جوانی ہی نہیں رہتی. کتنی طرح کی اب کمی سازش میں کتنی ترقی کر لی، کتنی طرح کے انجیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، لیکن کیا رہتی؟ کسی کو آپ نے دیکھا
نہیں.
کیا کروں نے بتایا، کچھ بھی نہیں رہے گا. تم جی لو گے، کتنا جی لو گے؟ 100 سال جی لو گے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی فنا ہی ہے. کتنی لمبی بھی کسی کو عمر مل جائے، کیا کر لو گے پھر؟ یہ پراپرٹیز، یہ بینک بیلنس، ان سب کا آخر کیا ہونا ہے؟ یہ باقی نہیں رہے گا. ہاں، جو عمل آخرت کے لیے تم کر لو گے نا وہ باقی رہے گا، جو اللہ کے پاس بھجوا دو گے وہ باقی رہنا ہے. کاش یہ یقین ہم سب کو آ جائے، کیونکہ اگر یہ یقین آ گیا نا تو یہ آدھے جھگڑے، عدالتوں میں لگنے والے آدھے کیس، نفرتیں، یہ جو ہم ان چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں بیکار میں، یہ سب ختم ہو جائے گا. یہ خود بخود ختم ہو جائے گا صرف اگر اتنی بات پہ یقین آ جائے. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایسی چیز کو خریدے یا ایسی چیز کے اوپر اپنا آپ ویسٹ کرے جو ختم ہو جانے والی ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا. لوگ کہتے ہیں وہ والا کپڑا بھی وہ دو جو ہے نا چلے، وہ کہتے ہیں سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار، ذرا 4 پیسے زیادہ دے دو لیکن مہنگی چیز لے لو چلے گی زیادہ. ہماری انسانی فطرت ہے، رائٹ؟ اب سستا لے لو گے تو وہ آئے دن وہ ٹوٹے گا، خراب ہوگا، ختم ہوگا. تو انسان کی نیچر کیا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے، جو چلنے والی ہوتی ہے، جو گھر لاتے ہی تھوڑے دن میں ٹوٹ نہ جائے. ہم کہتے ہیں سستی بھی مل رہی تو کیا ہے. اور ادھر کیا ہے، سبحان اللہ، کہ جب آپ دنیا کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں نا، دنیا بھی سستی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی جان کھپانی پڑتی ہے. دیکھیں کتنی کھپا رہے ہیں لوگ، صبح سے نکل جاتے ہیں 5 بجے سے، گھروں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ رش آور شروع ہو جاتا ہے، دوڑ ہیں، بےچارے تھک کے رات کو آتے ہیں. اتنی اپنی طاقت، اپنا دماغ، اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں سب لگاتے ہیں. دنیا بھی ایسے ہی نہیں مل جاتی. وہ پھر اتنا محنت کر کر کے پھر وہ جاتے ملنی اتنی ہوتی جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہوتی، پر آخرت نصیب سے نہیں ملی. دنیا نصیب میں جتنی مقدر میں لکھی ہوئی اتنی ملی. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھ دیا کہ بس اس کی آخرت میں، آخرت کے لیے آپ کو کہا کہ آپ محنت کریں. ہم محنت اس کے لیے کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھی، اور جو نہیں لکھی ہوئی اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی اس وقت، دیکھ لیں گے بس. وہ یعنی جو بھی بس تقدیر میں لکھا ہوگا ہونا تو وہی ہے، بس ٹھیک ہے. تو الٹ کر دیا نا ہم نے. اب محنت کدھر ہو رہی ہے؟ وہ جو ختم ہو جانے والی ہے. اس کے لیے ساری زندگی بھی آپ محنت کرو گے نا، پوری زندگی لگا دو، گلا دو ان جوانیوں کو، بال سفید ہو جائیں، محنتیں کر کے. آپ نے دیکھا کئی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، ساری زندگی ان کی بہت بہت ٹف گزری ہوتی ہے. ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جوان رہ جاتے ہیں، کیا دنیا خرید لیتے ہیں؟ ان دا اینڈ بھی بس زیادہ زیادہ ایک گھر بنا لیں گے، ایک کچھ جائیدادیں بنا لیں گے، کچھ بینک بیلنس ہو جائے گا، ہیرے جواہرات جمع کر لیں گے، بس. پوری دنیا کو تب بھی نہیں خرید سکتے، پورا شہر بھی نہیں خرید سکتے، پورا ملک نہیں خرید سکتے. ان دا اینڈ بھی کیا ہے؟ پھر وہی گڑا ہے جس میں جانا ہے. واٹ از دا اینڈ؟ اسٹل اے لوزر. کیا اس نے زندگی خرید لی؟ جوانی خرید لی؟ حتیٰ کہ یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو انجوائے کرنے کا بھی نہیں ٹائم ہوتا. چلو انجوائے کرنے، اتنا بڑھاپا آ چکا، اتنی بیماریاں لگ چکی، ختم. صحت بھی نہیں ہمیشہ رہتی، یہاں سے یہ صحت بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہو جانا، لیکن اس کے لیے اتنا کچھ لگا رہے، اور جو باقی رہنے والا اس کے لیے کتنی محنت کر رہے. دیکھیے، جو لوگ قرآن کو چھوڑ کے کہتے ہم جا کے جی ہم جاب کر رہے ہیں، وہ ہمیں اسلامی جاب مل گئی، یہ تو ہم بعد میں بھی پڑھ لیں گے، یہ تو کچھ نہیں اس کا. تو یہ یاد رکھیں، جاب تو کتنے سے پیسے کما لو گے، کروڑوں بھی آپ کو دے رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جانے والے ہیں. لیکن اس کلام کی طرف جب آؤ گے نا, اس کا اجر, اس کا فائدہ اس زندگی میں ختم نہیں ہونا, اس کا زندگی میں بھی ملے گا. یہ نا سوچنا کہ زندگی میں نہیں ملنا اور آخرت میں جا کے ہم وہاں پہ قرآن کا فائدہ ملے گا, نہیں, زندگی میں بھی ملے گا. آگے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیسے ملے گا. زندگی اس میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. شاید کو آپ یاد بھی نہیں کر لیتے, تو اس کا دعویٰ کریں نا لوگوں, جہاں جاتے ہیں ان کو بتائیں. جب اتنی اتنی باتیں ہوتی ہیں, یہ برانڈ نیم, یہ پرس لے لیا, تمہیں پتا ہے وہ چیز آ گئی, وہ تو آپ کیوں نہیں کہتے ماں ان کو ملن سب, جتنے مرضی برانڈ نیم جمع کر دو, جتنی مرضی چیز, وہ جی وہاں پہ بھی سیل لگ گئی, اب جی وہ جی میں نے لے لیا, اچھا جی یہ نیا فیشن آ گیا, اچھا جی ایسے ہو رہا ہے. اتنے بار مرضی سے میں تو جس گھبرانے لگتے, اتنی ایسی باتیں تھی کہ سوچتا ہے کس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے, کدھر گم ہو تم, ہوش تو کرو, سب ختم ہو جائے جلدی. کبھی اگر اچھا اگر آپ کو کوئی ایسی زمین بیچنا چاہے, پانی آنے سے پانی کے نیچے چل جائے, لیکن آپ خریدیں, ابھی آپ خریدیں گے نہیں, اس کا کیا فائدہ, اور اس میں رہنا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا, اس کے بعد پانی آ جانا, میں کیوں ویسٹ کروں. اسی طرح یہ دنیا ہے, اس کی ہر چیز میں ختم ہو جائے, کچھ نہیں بھی باقی نہیں رہنا. یہ نہیں آپ کو کہا جانا کہ اب نہیں جی سب چھوڑ کے اور بس آپ الگ ہو کے ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ جائے, نہیں ایسے نہیں کہا جانا. مگر مت ایسے مقابلے کرو, مت ایسی دوڑیں لگاؤ کہ اسی کے پیچھے دوڑیں لگ رہی, تو دوڑ لگانی ہے تو آخرت کے لیے دوڑ لگاؤ, سبقت لے جانی ہے تو نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ, کیا بینک بیلنس میں سبقت لے جا رہے ہو, اس کے پاس اتنا ہو گیا ہمارے پاس نہیں ہوا, ہائی یہ ہو گیا, جانے ہلکان کر رہے ہو, بڑھاپا آ رہا ہے, آگے جانے والے ہو اور ابھی تک یہاں کی حمل ختم نہیں ہو رہی. اگر یہ یقین رکھ لو گے نا, خود بخود آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی, کس کے لیے مجھے لگانا تھی. انسان بڑا عقل مند ہے, ایسی بات نہیں, مسئلہ صرف اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ جو یہاں پہ ملنا ہے نا, وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو سامنے ملنا ہے ابھی, وہ آخرت کس نے دیکھی. جب آخرت کا یقین نہیں ہو یا آخرت کا یقین کمزور ہو, پھر انسان ایسا ہی کہتا ہے. مگر جس میں آخرت کا یقین اسٹرانگ ہوگا کہ ایک جسٹ اے بریتھ ہوئے, ایک بریتھ کی بات ہے, آج میری سانس چل رہی ہے, اگلے لمحے ہو سکتا ہے میں آخرت نہیں ہوں, جو ہی آپ کی موت آئی آخرت آپ کی اسٹارٹ ہوگی, وہ دور نہیں ہے. تم سوچتے دور ہے, دور کہاں ہے. حساب کا بہت قریب ہے, ان کو دیکھو نا, غفلتوں نہیں پڑے گی, ان کی غفلتیں نہیں ختم ہوتی. تو وہ دور نہیں ہے, وہ قریب ہے, حساب کا وقت قریب ہے. ادھر ابھی میں بیٹھی ہوں, اگلے لمحے کچھ ہو جاتا ہے تو میں کہاں ہوں, دنیا سے چلی گئی, روح ختم نکل گئی, بس ایسے حساب شروع. کتنا قریب ہے پھر بتاؤ, کس کے پیچھے لگاؤ گی اپنے آپ کو, کون سا سودا کرنا چاہتے ہیں, فائدے کا ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کا یا اس کا جو ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا, ہم نے پڑھی بھی آیت 111 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. مومن تو سودا کر چکا ہے اللہ کے ساتھ, اس کو نہ جان کی پروا نہ مال کی پروا, اس نے آخرت کے لیے دے دی ہے, جو چیز بک گئی اب اس کے اوپر کیا کیا. تو فانی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو, جو باقی رہنے والی نا ان کے پیچھے بھاگو. یہاں پہ یہ لکھ دیتے سدا بہار, یہ جی سدا بہار چیز ہے, یہ سدا بہار لانا اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے. یاد رکھو, یہ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں, یہاں کی کوئی چیز سدا بہار نہیں ہے, یہاں پہ تو ہمیشہ بہار ہے ہی نہیں, ہر چیز پہ خزاں آنے والی ہے. اور تم ان چیزوں کے پیچھے باقی کو چھوڑ رہے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اس یقین کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے, تاکہ ہماری سائٹی اسٹریٹ ہو, ہماری صلاحیتیں صحیح جگہ لگ سکے. اب دوڑ لگانی ہو تو ہم صحیح فیلڈ میں دوڑ لگائیں, اس جنت کے لیے جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اتنی سی زندگی ہے بس, جتنی یہ 60-70-80-90 سال ہو جائے گی بہت. اب اسی زندگی کو لگانا ہے, اب آپ دیکھ لیں, اسی میں یا تو باقی رہنے والی کو لے لیں یا پھر یہ اس فانی کے پیچھے لگا لیں. हर एक बात याद रखिएगा, दोनों नहीं हो सकते। और आप ये सोच रहे हैं नहीं तो दोनों में कर लूंगी कोई बात नहीं, ये मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी दुनिया से मोहब्बत करता है वो अपनी आखिरत का नुकसान कर ही लेता है, और जो अपनी आखिरत से मोहब्बत करता है वो दुनिया का कुछ ना कुछ नुकसान कर ही लेता है। देखिए अगर आपको इस वक्त अपनी आफत के लिए कुछ बनाने की फिक्र थी, आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप चाहें तो इस वक्त जाके कोई जॉब करके कोई चलो और नहीं ज्यादा नहीं तो 10-12 डॉलर घंटे के ही कुछ कमा के 3 घंटे में कुछ 100 डॉलर तक कमा के ला सकते हैं। लेकिन आपने वो नुकसान किया, आपने सोचा नहीं मैंने अपनी आफत बनानी, तो फिर तो दुनिया का कुछ नुकसान होगा। हो सकता है आप इस वक्त अपना घर बार साफ करके और अपनी और चीजें अपने घर के काम निपटा सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ का थोड़ा नुकसान अफोर्ड किया तभी आप अपनी आखिरत के लिए बैठे हैं। और अगर आप दुनिया के लिए निकल जाएंगे तो आखिरत का नुकसान होगा ही होगा। इंसान का मसला है बस उसे रूनल हयात दी है, ये बस दुनिया की जिंदगी को प्रेफर करता रहता है, यही की चीजें, यही की दोस्तियाँ, यही के ताल्लुक, यही के सब कुछ, और इस असूल को भूल जाता है जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हकीकत खोल के हमारे सामने बयान कर दी। सारी दुनिया इस बात को भूल गई, हर जगह एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो इस दुनिया की हो रही है, ये ले लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा रहने वाला, ये परमानेंट, ये परमानेंट, कुछ नहीं है परमानेंट यहाँ पे। और हम ये चाहते हैं बस दुनिया मिल जाए, चाहे फ्रॉड से मिले, चाहे हराम से मिले, चाहे किसी भी रास्ते से मिले, ये ना हासिल है। और से लोगे तब भी खत्म हो जाएगी, हलाल से लोगे तब भी खत्म हो जाएगी। किसकी सृष्टि है, यानी एक चीज की फितरत होती है ना, किसकी फितरत ही है किसने खत्म हो जाना। तो मत दुनिया का फायदा ऐसे लोग के आखिरत का नुकसान हो जाए। वला नजीयन्नल्लज़ीना सबरू, और अलबत्ता जरूर हम जजा देंगे उनको जिन्होंने सबर किया, अजरहुम, अजर उनका, कि अहसन मा कानू यअमलून, अहसन के साथ जो वो अमल करते रहे हैं, जो वो अमल करते रहे तो उसके अहसन के साथ हम बतला देंगे उनको, यानी हम जरूर देंगे उन लोगों को जिन्होंने सबर किया। अब सबर यहाँ पे क्या है? सबर ये है कि इंसान जो अल्लाह ताला ने उसके लिए अहकाम दिए हैं उनके ऊपर सबर के साथ चलता रहे। जाहिर है जो जब ये इंसान ये मान लेता है, ईमान लिया है अल्लाह पे, तो वो क्या मान जाता है असल में, कि मैं शरीयत के तमाम अहकाम को मानूंगी, मैं उनके ऊपर अमल करूंगी। जब आपने कलमा पढ़ लिया, ठीक है, अब इसके ऊपर साबित कदम रहने के लिए क्या चीज चाहिए, जमने के लिए क्या चीज चाहिए, इंसान मुसलसल चलता है। अगर अहद की बात पीछे की ये जो पीछे चली आ रही है, तो अहद को नहीं तोड़ना, इसलिए कि दुनिया का फायदा तो खत्म हो जाना है, आखिरत बाकी रहने वाली है, तो अब सबर क्या होगा उस कॉन्टेक्स्ट में, सबर क्या होगा? सबर होगा तभी तो अहद ही तोड़ोगे ना, कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि अहद तोड़ने के ऊपर ये वईद है और अहद को मत तोड़ो, अब सबर चाहिए कि मैं अहद को नहीं तोड़ूं, अपने आप को रोकना इसकी जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो सबर करेंगे, यानी जो शरीयत के अहकाम पे चलते रहेंगे, चाहे वो अहद के बारे में हुक्म है, चाहे वो और अल्लाह ताला के अहकाम हैं, उनको अपने पर लाजिम रखेंगे, साबित कदम रहेंगे, डामा डोल नहीं होंगे। यहाँ पे सबर का मतलब वो नहीं है कि जब कोई सदमा आएगा तो वो उसके पति को पुकार नहीं करेंगे, वो वाला मतलब नहीं। यहाँ पे एक सबर का माना जम जाना भी होता है। देखिए ना, आप क्लास में आया, अपने एडमिशन लिया, अब इसमें 30th पारे तक चलते रहने के लिए किस सिफत की जरूरत है? सबर की। आपके अंदर अगर सबर होगा तो आप जमे रहेंगे, चलते रहेंगे, साबित कदम रहेंगे। अब सबर या बेसबरी है, ओ ये तो बड़ी देर लग रही है, ये तो ऐसे हो रहा है, अब मैं तो कहीं और चली जाती हूँ, वहाँ पढ़ लेती हूँ, अच्छा चलो छोड़ो रहने दो, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। जो बेसब्रे लोग होते हैं वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, صبر، یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو جما کے رکھنا. تو دین میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج تو عمل کر لیا کل بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بھی صبر کریں گے ان کو ہم جزا دیں گے، یعنی عمل کریں گے ہم ان کی نیکیوں کی اچھی جزا دیں گے. اور اسی طرح ایسے بھی عمل جو مباح ہیں، مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، بس ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یہ مباح کام ہے. لیکن ان کو بھی ہم عبادت بنا دیں گے اگر کھانا پینا انسان اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکے، اللہ کی بات مانے، عبادت کر سکوں کہ صحیح طریقے کے ساتھ، تو یہ بھی ثواب کا کام بن جائے، حالانکہ یہ تو مباح تھا. اسی طرح اگر کوئی کھا رہا ہے سنت کے مطابق تو وہ بھی ثواب کا کام بن جائے کیونکہ سنت پوری کر رہے ہیں. سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کسی سے بات کرنا، چلنا پھرنا، دوستوں سے ملاقات بھی کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے کام ویسے تو مباح تھے لیکن سب کام سنت کے مطابق ہو گئے تو عبادت بن گئے. ان کو ان کے ان تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ اچھے اجر کی جزا دے گا، اچھے اجر کی جزا دے گا. ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ جب یہ جم کے چلیں گے نا تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا جو بیسٹ ہوگا نا عمل، بیسٹ اجر والا جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ہم ان کو جزا دیں گے. بیسٹ اجر والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ نے 30 پاروں کے ٹیسٹ دیے، ان میں آپ نے لکھا 8 نہیں پارے، 10 نہیں پارے، 20 نہیں پارے، ان کے میرے ہائیسٹ مارکس آئے، باقیوں کے ایوریج آئے ہیں، باقیوں کے بس کم آئے. تو اب اگر آپ کی ہم ایوریج بنائیں تو ہم تو ساروں کو لے کے ہم سے ایوریج بنائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں بیسٹ لے کے اس کے مطابق ان کو اجر دے دوں گا اور باقی کو اگنور کر دے گا. بیسٹ آپ کا مثلاً بیسٹ آپ کا جو روزہ ہے، 30 روزوں میں سے کوئی ایک روزہ بھی ہوگا وہ بیسٹ ہوگا، جس میں آپ نے زبردست ذکر کیا، زبان کو بھی روکے رکھا، جس میں آپ نے بہت عبادت کی، بڑا اچھا آپ کا بہترین روزہ تھا، باقی روزے بس ایوریج ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس بیسٹ کو لے کے اس کے مطابق آپ کو نوازا سارے 30 کے 30 روزوں کو. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اس کی عطا ہے. ورنہ دیکھیں اگر جو ٹوٹے پوٹے روزے ہوں ان کو بھی لے لیا جائے تو پھر تو مارکس کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک نے بیسٹ کو لے کے فرمایا A+ گریڈ والا جو عمل ہوگا نا، اور بار بار دوسرے عمل ہے، کوئی سی گریڈ ہے، کوئی بی گریڈ ہے، کوئی یہ ہے، وہ A+ گریڈ والے کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا. من عامل صالحا، جو کوئی عمل کرے گا صالح، اچھے نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پہ آتی ہے اکویلٹی. ہم یہ ہر وقت جو رونا دیتے ہیں نا کہ عورتوں کو تو نہیں اتنے حقوق، بھی مردوں کو تو یہ مل گیا، مردوں کو وہ، بات یہ نہیں. دیکھو مرد اور عورت کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی اسلام میں. جو آپ کو ڈسکریمنیشن لگتی ہے نا وہ ایکچولی فیلڈ آف ورک ڈفرینٹ ہونا ہے، اس کا فیلڈ آف ورک باہر کی دنیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے احکامات اس مطابق ہیں، اس کی ریسپانسبلٹیز اس مطابق ہیں اور اس کے رائٹس بھی اس مطابق ہیں. تمہاری ورک کا فیلڈ جو ہے وہ گھر ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی بھی اس مطابق ہے اور تمہارے رائٹس بھی اس مطابق ہے، تمہاری ڈیوٹیز بھی اس مطابق ہے. تو دونوں کے فیلڈ آف ورک مختلف ہیں، اس لیے احکامات اس مطابق دیے گئے. تمہیں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ گھر میں دو بچوں کو کام دے کے جاتے ہیں، تم نے صفائی کرنی ہے اور تم نے برتن وغیرہ کرنے ہیں، تم نے تیسرے نے کوکنگ کرنی ہے، تم نے ایسے کرنا ہے. اور جب تینوں کو دیں گے تو تینوں کو ڈفرینٹ انسٹرکشن دیں گے نا، تم نے یہ کرنا ہے تو تم نے صفائی یہاں سے کرنی ہے، کونوں سے کرنی ہے، اس سے کرنی ہے، اس نے کرنی ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے برتن دھونے ہیں تو یہ یوز کرنا ہے، یہ ایسے. تینوں کے انسٹرکشن ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ تینوں کے کام ہی مختلف ہیں. آپ انہیں تو کہے کہ جی مجھے آپ پانی سے کام دے رہے ہیں, اس کو آپ ویکیوم سے کام دے رہے ہیں, تیسرے کو آگ کا کام دے رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, تمہارا سیل آف کا الگ ہے نا, تمہارے کام کے لیے پانی کی ضرورت ہے, اس کے کام کے لیے آگ کی ضرورت ہے, تیسرے کے کام کے لیے کچھ اور ضرورت ہے. اس طرح مرد اور عورت میں اسی طرح فرق ہے کہ ان کے ریسپانسبلٹیز الگ ہے, ان کے کام ہی مختلف ہیں. اپنے بچے پیدا کرنے ہیں, گھر کی سکون رکھنا ہے, گھر میں بچوں کی تربیت کرنی ہے, شوہر کے سکون کا باعث بننا ہے, گھر کو چلانا ہے, دوسرے نے باہر سے کما کے لانا ہے, اس مطابق زندگی گزارنی ہے. تو جب فرق اس میں آ گیا نا, تو اسی مطابق ان لوگوں کو احکامات دیے گئے, دونوں کو, مرد کو اور عورت کو. مگر جہاں تک نیکیاں کرنے کا تعلق ہے, دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا گیا تو دیکھو آدمی تم اگر کام کرو گے تو نماز پڑھنے سے تمہیں 10,000 ملیں گے اور عورت کو 5 ملیں گے, یہ نہیں کہا گیا. روزہ رکھنے سے آدمی کو تو اللہ تعالیٰ اتنی جزا دے گا کہ اپنے پاس سے جزا دے گا اور تمہیں 100 نیکیاں بس دے دی جائیں. اگر یہ ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ دیکھو جی میں سب جاتی ہوں, اللہ سے دل نہیں کرتا کسی کے ساتھ. دنیا والے کرتے ہیں اس طرح سے, عورتوں کی ویجز کم رکھتے ہیں, مردوں کو زیادہ پے کرتے ہیں, اتنے ترقی یافتہ ملکوں کے بیچ طرح کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, لیکن اللہ کے وہاں ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. آپ وہ عمل آپ کریں یا مرد کریں, ایک جتنا اجر ملے. جو صالح عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن, لیکن ایمان شرط ہے. اب یہ نہ اب آپ کہہ دیں کہ جی نہ جو ہے نا وہ اتنا چیریٹی ورک کرتا ہے, اتنا نیکی یہ کام کرتا ہے, اس نے اتنے ہسپتال بنائے, لیکن ہے وہ کافر, تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے مومن. تو کیا ہوگا؟ نیک بھی ہے کوئی جو آمن ہوا عامل الصالحات ہے نا, اسی کو اس طرح سے بیان کیا گیا, تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے. اس دفعہ عمل پہلے آئے, عمل کی بات پہلے آئی اور بعد میں ایمان کی بات آئی. تو جو نیکیاں بھی کر لے گا لیکن ایمان کے ساتھ کرے گا, تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم تو اس کو ضرور, دیکھیے کتنا امپریسو ہے, یہ معمولی بات نہیں, آپ اس کو نوٹ کریں, ہم ضرور اس کو وہ زندگی دیں گے, البتہ یقیناً ضرور ہم اس کو زندگی دیں گے, حَيَاةً طَيِّبَةً, دنیا کی پاکیزہ زندگی. بریکٹ میں لکھی ہے دنیا کی, آخرت کی نہیں, ابھی آخرت کی تو آگے آئے گی بات. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی دے گا. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, اس لیے کہ دنیا میں جو کافر ہے نا اس کو پاکیزہ زندگی نہیں ملا کرتی. اچھا اب آپ کہیں گے پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ زندگی کے بارے میں کئی اقوال ہیں. پاکیزہ زندگی یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کو پیسے بہت زیادہ مل جاتے ہیں, اس کو بہت چیزیں یہاں کی لگژریز مل جاتی ہیں, آرام سے لیٹ لیٹ کے اپنی زندگی گزارتا ہے, یہ پاکیزہ زندگی. لیکن یہ نہیں ہے پاکیزہ زندگی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے وہ کیا ہے, کہ انسان کو یہاں پہ قناعت مل جاتی ہے. قناعت یعنی قناعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جتنا ملا ہوا نا اس پہ دل خوش رہتا ہے. تو دیکھیں جو کناٹ والا ہوتا ہے وہ زیادہ ہیپی رہتا ہے. ایک بندہ بہت امیر ہے نا, اس کے اندر کناٹ نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ پھر چین ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی, صبح کو چین نہیں آ رہا, اور ملے, ارے اتنا کم ہو گیا یہاں سے, اور مجھے یہ کمائی کرنی, وہ کمائی کرنی, کہاں سے کما لوں, اور زیادہ کر لوں. اس کو کبھی نہیں کہنا تھا چاہے وہ بلین نیئر ہو. اور ایک عام آدمی ہے, اس کی یعنی ایوریج چل رہی ہے, لیکن اس میں کناٹ ہے, تو بس ٹھیک ہے جتنا مل رہا ہے نا, ٹھیک ہے اللہ کا شکر. وہ چین اور سکون بھی ہوتا ہے, اور وہ بلین میں رو کے بھی بے سکون ہے. اس کو بلین میں رو کے رات کو نیند نہیں آ رہی, اس کو ایوریج بندہ ہو کے سکون سے چل رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. کناٹ کا یہ کنٹینٹیڈ ہے, کناٹ کا بھی کنٹینٹ رہنا, جو آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ہی راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا, اس کو بقدر کفایت یعنی جتنا پورا ہو جاتا ہے, پورا پورا بس ہو جاتا ہے, تو بہت ایکسٹرا نہیں مل رہا, بس پورا پورا زندگی چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, اتنا بس رزق دیا گیا اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے اس نے اس کو قناعت کرنے والا بنا دیا, وہ آدمی کامیاب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ کامیابی اتنی نہیں ہے کہ وہ ملین بنا کے لے آتا تب کامیاب ہے, اس کے 10 گھر ہوتے تب کامیاب ہے, اس کی اتنی پراپرٹیز. نہیں نہیں, کامیاب بتا دیا, اسلام لے آیا, اسلام لا کے اس کو بس اتنا مل رہا ہے کہ بس گزارا چل رہا ہے اس کا زندگی کا, اور اس میں قناعت ہے. سمجھ لو کامیاب ہے. آپ میں سے وہ لوگ سب کامیاب ہیں جتنا بھی کماتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو اطمینان ملا ہوا ہے. قناعت والا جو ہے نا مطمئن رہتا ہے. ورنہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہونا, تیسری کو تلاش کرے گا, اور مٹی کے سوا اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی قبر میں جائے گا اس کا چین آئے گا, جب تک زمین کے اوپر ہڈی کی نہیں ختم ہوگی. 2 وادیاں سونے کی بھی مل جائے نا, کہے گا تیسری ضرور مل جائے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے حلال, حلال کھاتا ہوں, حلال پہنتا ہوں. اور تیسرے ایک اور موقف بھی ہے کہ اس سے مراد سعادت ہے, خوش قسمتی, خوش بختی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سارے آپ اقوال لکھتے گئے, میں آپ بول نہیں رہی تھی کس کس نے روایت کیا. یہ تینوں تو ابن عباس کی روایت ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا. اکرمہ نے کہا کہ حیات طیبہ سے مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مل جائے. اللہ اکبر, یہ حیات طیبہ ہے. جس کو یہ خوش نصیبی مل گئی, وہ پھر کیا ہی بات ہے اس کی. قتادہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ ہر روز اس کو رزق ملتا ہو, اس کو اتنا ہو کہ ہر روز مل جائے. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں مٹھاس کا ذائقہ محسوس ہونا. جب اطاعت کر لے تو جو وہ مزہ اس کو آئے وہ دوسرے کو کہاں آ سکتے ہیں. یہ ہے آپ ان کے. اور یہ ابو بسام نے یہ فرمایا کہ حیات طیبہ سے مطلب ہے کہ قبر میں اچھی زندگی مل جائے, برزخ اس کی اچھی ہو جائے. تو یہ سارے یعنی اقوال ہیں حیات طیبہ. ایک یہ بھی قول ہے, ماوردی کا قول ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا, اور بلا اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا, یہ ہے حیات طیبہ. اب یہ کیسے ملتا ہے؟ کہ وہ اس کو ملتا ہے. دیکھیں, یہ کافر کو نہیں مل سکتا, یہ صرف ایمان والے کو ملتا ہے. جو نیکیاں کرتا ہے اس کو ملتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو ایمان لے آئے لیکن ہمیں تو ایسی چیز نہیں مل رہی, نہ ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ ہے, نہ کچھ ہے. اس لیے کہ ایمان میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ایمان میں مسئلہ ہوگا پھر نہیں. ایمان مضبوط ہو اور صالح عمل ساتھ نیکیاں کرنے والا ہو تو کس طرح سے اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے, کیسے یہ کافر سے کیسے ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کافر کو نہیں پاکیزہ زندگی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہٰ میں فرمایا, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, اس کو دنیا کی زندگی بھی ایسی ملے گی گھٹن والی زندگی. سورۃ طہٰ نے آیت 124 میں آئے گی. یعنی کافر کی اپوزٹ زندگی ہے. اور جو بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, چاہے وہ کافر نہیں بھی ہو, اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے جو بھی اعراض کرتا ہے منہ موڑتا ہے, اس کے لیے کٹھن زندگی, مشکل زندگی. تو اس کی حیات طیبہ کیسی ہے, کس طرح کی یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, یہ اب کچھ آپ کو باتیں بتاتی ہوں کہ کس طرح ڈفرینٹ ہے. لیکن جو مومن کا جب ایمان ہوتا ہے نا, تو اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں, قدرت اللہ کے ہاتھ میں, اختیار اللہ کے ہاتھ میں, تو جس کو چاہے عطا کرے, تو پھر وہ قضا اور قدر سے راضی ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. کہتا ہے رزق اگر کم ہے یا زیادہ ہے, یہ رب نے جتنی اس کی مرضی ہے اس نے دیا, پھر شکایت نہیں زبان سے لاتا, نہ اس کو تنگی ملتی ہوتی ہے اس کو کہ رزق میرے مولا کے ہاتھ میں, اب میں اتنی اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, پاگل ہو رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں. وہ جتنا اس کی میری تقدیر میں لکھ دیا مجھے مل کے رہنا, کم لکھا ہے میں اسی کے پاس آتی ہوں. ایمان ایسا ہوتا ہے نا, اور میرے لیے یہی دیتا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ حیات طیبہ ہی ہو گئی نا, وہ کتنا کنٹینٹڈ رہے گا, پرسکون نہیں رہے گا وہ. اور جو کافر ہے اس کا چونکہ ایمان ہی نہیں ہوتا, وہ مانتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کو, یا ہر وقت غمگین رہتا ہے, ہر وقت پریشان ہے, ہر وقت دوڑ رہا ہے, ہر وقت اس کو ایک بس دھن لگی ہوئی ہے. تو اس کو کبھی یہ فکر آ کر ہے یہ نہ ہو جائے, یہ نہ نقصان ہو جائے, مجھے یہاں سے نہ کمی پڑ جائے. تو ڈفرینٹ ہوئی نا دونوں کی, نمبر ٹو، مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے جو خوشی ہے، جو کامیابی ہے، جو فراخی ہے، وسعت ہے، خوشحالی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے. اور جو مصیبت ہے، بلا ہے، وہ میری اپنی بدامالیوں کا نتیجہ ہے. تو وہ کڑتا نہیں ہے، شکایت نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہتا ہے. وہ مصیبتوں کو، آفتوں کو، بیماریوں پہ انسان وہ اس وقت صبر کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے اس کے اندر جو آزمایا ہے تو یہ چیز میرے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، میرے گناہ مٹ رہے ہیں. اس سے اس کی سوچ دیکھیں کیسی ہے نا، ایمان والے کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کیوں نہیں آیا تو طیبہ مل رہی، ہم بھی تو ایمان والے، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے ایمان میں یہی تو خرابیاں ہیں، کتنی بڑی سوچ کی خرابی آ گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری اگر بیماری بھی آ گئی سارے میرے گناہ جھاڑ دیں تو اللہ تیرا شکر ہے اس کے اوپر بھی. یہاں پہ خلاصی ہو گئی، ہمیں وہاں پہ جا کے ملتا تو پھر کہاں سے میں عذابوں کو برداشت کر سکتی. یہ شکر ہے اللہ نے مجھے پتہ نہیں کتنی بڑی آخرت کی عذابوں سے بچا لیا. دنیا میں مصیبت میں ڈال کے کتنا بڑا اجر ہے. ایک وہ جو انسان کو کانٹا بھی چکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ دیکھتا ہے نا چیزوں کو تو وہ بڑی بات ہے. جیسے اس کو میں ایک آپ کو ایگزامپل سے بتاؤں، آپ گلاسز لگاتے ہیں نا، کس کلر کی گلاسز لگاتے ہیں دنیا ویسی ہی نظر آئے گی. آپ لال رنگ کے چیزیں لگا لیں دنیا کہیں لال نظر آئے گی. آپ وہ سن گلاسز جس میں کچھ ایسی ہوتی ہے جو سوڈنگ ہوتی ہے، آپ وہ والے شیشے لگا دیں، ہر چیز سے کچھ کلر سارے چیزیں، اگر اتنی دھوپ بھی ہوگی تو آپ کو بڑی سوڈنگ سی لگے گی. ہر طرف ہے کہ جیسے بڑے بادل آئے ہیں. اب وہ کیا ہے، وہ آپ نے گلاسز لگائی ہیں، باہر تھوڑی ایسے. اب بات یہ کہ مصیبت اس کے اوپر بھی آئی، مصیبت کافر پہ بھی آئی، لیکن اس کی سوچ کیونکہ ڈفرینٹ ہے، اس نے اس سوچ کی وجہ سے اس مصیبت کو بھی اس کے لیے آسان ہو گئی اور اس کے اوپر بھی اجر پا رہا ہے، تو اس کو تو خوشی ہے. کہیں بھی اس کو کہتا میرا کوئی لاس تھوڑی ہے. کافر جو ہے اس کو آخرت میں کہاں ایمان ہے، اس کے لیے مصیبتیں، آفتیں، یہ بیماریاں، وہ اس کے اوپر کڑتا ہے، اس کے اوپر جلتا ہے، اس کے اوپر وہ کرتا ہے، اس کے اوپر حضرتیں کرتا ہے. میں یہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، آئے یہ کیا ہو گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا، فرق آ گیا نا. نمبر تھری، مومن پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میرے اوپر آ رہا ہے نا میرے محبوب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، اس نے مجھے ایسے رکھنا چاہا، میں اس کے ہی راضی ہوں. تب اس کو دیکھیں، جب کسی پیارے کی طرف سے کوئی آتی ہے نا تکلیف، تو جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے اگر مجھے ایسا رکھنا چاہا تو پھر میں اسی کے راضی ہوں. اگر آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی مجھے آگ میں جلانے لگے ہیں، تو اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے، جب پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف ہو نا تو پھر انسان کے لیے وہ بھی آسان ہو جاتی. کوئی پھر دیکھیں جس کو کہتے ہیں راضی برضا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا. نمبر چار، مومن کو یہ یقین ہے. کیا یقین ہے؟ یہ مومن کو ہوتا ہے یقین، یہ کافر کو تھوڑی ہے کہ یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں یا یہ کوئی بہت اوپر جا رہا ہے، یہ بڑی افسائشیں، یہ تو ساری ٹیمپریری ہیں. یہ وہ اتنا نہیں ہو جاتا کہ بس آئے یہ دنیا کی کامیابی مل گئی تو اب میں آپے سے باہر ہو جاؤں خوشی میں. نہ کامیابیوں کے ملنے کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ چھین جانے پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہائے 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 چلا گیا، ہائے ہائے چلا گیا. وہ کہتا ہے سب ٹیمپریری ہے. وہ کہتا ہے چلا گیا تو انہیں للہ ہی بننا لے رہا ہوں، میں نے تو بھی تو اللہ کے پاس چلے جانا، اور نہ کوئی آہو بکا نہ کوئی بھاگے گا. وہ کافر ہے، اس کو کیا، ان کو تو آخرت میں یقین ہی نہیں. وہ کہتا ہے ہائے چلی گئی مجھ سے یہ چیز چلی گئی، یہ تو میرے پاس تھی. جب ملتی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، ڈھول دھماکے اور ناچ ناچ کے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے. ساری ساری رات ناچ رہے ہیں اور پارٹیاں ہو رہی ہیں کہ یہ چیز ہمیں مل گئی کامیابی، کہ جیسے پتہ نہیں ہمیشہ بھی ان کو مل گئی. کیا مل گئی، کوئی شادی ہو رہی ہے، ایسے پاگل ہو گئے کہ جیسے لگے نہیں کیا مل گیا ان کو. کوئی کسی کو ڈگری مل گئی، گریجویٹ ہو گیا تو وہ پاگل ہو رہے ہیں. یہ تو سارا ختم ہو جانے والا ہے. دیکھیں
आज ये पॉइंट सुन रहे हैं आपको लग रहा है हम किस कैटेगरी में, हम किस कैटेगरी में, हम अल्लाह तला माफ करें हम किसमें करीब करेंगे, हमारे तो गमी ही खत्म होते। अल्लाह तला ने तो वादा दिया, ये देखिए कितनी ताकीद है, हयातन तैयबा का वादा, अगर हमें फिर भी हयातन तैयबा नहीं मिल रही ना, हमारा दिल सेटिस्फाइड कंटेंटेड बिल्कुल मुतमईन अंदर सुकून नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब तेरे समथिंग रॉन्ग, या तो ईमान में समथिंग रॉन्ग है या फिर साले अमल में समथिंग रॉन्ग है, कहीं तो कुछ है ना मसला। अच्छा फिर तो मोमिन को ये यकीन है कि ये दुनिया टेम्पररी है, दुनिया की हर चीज नीचे जा रही है, वो बस नेमत मिली है तो भी जहनी तौर पे ये तैयार रहता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये मेरी औलाद भी मिली है ना, ये मुझे अमानत मिली हुई है, यानी ये क्या कौन सा पॉइंट हो गया नंबर 5 कि हर चीज को अल्लाह की अमानत समझ के यूज करता है, ऐसे नहीं कि बस मुझे मिली आई डिजर्व और ये मेरी है और बस कैसे नहीं मुझे मिलती, ऐसे नहीं है, ये अमानत है, ये औलाद अमानत है, ये घर अमानत है, ये मेरे पास जो पैसे है वो अमानत है, मेरे रब की अमानत है, ये जिंदगी अमानत है, वो इस तरह जिंदगी गुजारता है और काफिर तो नहीं ऐसे गुजारता, इसीलिए मोमेंट के लिए नेमत चली भी जाए तो अमानत थी, अमानत देने जिसकी अमानत थी उसमें किसी दिन वापस लेगी मैं कैसे शिकायत कर सकती। जैसे उन्हें सुलेमान का बेटा जब स्कॉट हुआ था, जैसे उन्होंने अपने शौहर को कहा था इतनी लंबी बात करने का वक्त नहीं ना होता, मैं कहां से कहां पहुंच जाती हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था शौहर से कि क्या तुम उस चीज के ऊपर काम करोगे कि अगर कोई अमानत जिसने तुम्हारे पास रखवाई हो वो अपनी अमानत वापस ले ले तो क्या तुम उसके ऊपर वादेला करोगे, क्या उसकी अमानत दे दोगे उसको, माँ इसमें क्या बात है, तो फरमाया तुम्हारा बेटा अल्लाह की अमानत वापस ले। ये सोच का फर्क, ये वो सहाबा की सोच का फर्क था, वो वाकई लिव करते थे इस ईमान को, उनके ईमान ऐसे नहीं थे, इनके जो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बार बार अब ये हो रहा है कि आप लोगों का रोजा है और मैं बात को लंबा ना करती हूँ इस टेंशन के पर हार आ जाए आपको, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बदुओं को ना फरमाया कि ये इस्लाम लाए अभी ईमान नहीं लेकर आए, अभी तो ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, हम इस्लाम लाए हमने अभी कलमा पढ़ा है, ईमान अभी नहीं आया, ईमान तो ऐसा होता है कि फिर इंसान हर चीज को अमानत समझ के यूज कर रहा होता है। फिर आप देखें 6 एक और पॉइंट कि काफिर जो होता है ना उसकी जिंदगी निजासत वाली होती है, नापाक होती है, इसलिए कि वो उसमें जनाबत नहीं करता, कजाए हाजत के बाद अपने आगार को पाक साफ नहीं करता, खतना नहीं करता, अपनी यानी हाइजीन अपनी तहारत का वैसे ख्याल नहीं रखता जैसे मोमिन है, तो 5 वक्त उसने रुजू करना है, उसको गुस्ल जनाबत का पता है, वो कजाए हाजत के बाद अपने आगा को धो के पाक करता है और उसके लिए तो तहारत आधा ईमान है, तो मोमिन की जो जिंदगी फिजिकली भी जो पाकिजा जिंदगी होती है, काफिर की जिंदगी नापाक होती है। अल्लाह अकबर, तो कितना फर्क है ना, कितना फर्क है। और आपको बताऊं कि ये जिंदगी कैसी होती है अगर ये सीखना है तो इमाम इब्ने तैमिया से सीखें कि वो क्या हुआ उनके साथ कि उनको ना जेल में डाल दिया गया, जब जेल में डाला गया जेलर ने दरवाजा बंद किया तो पता है क्या फरमाते, उनकी ये बात इतनी मशहूर है, कहते हैं कि मेरे दुश्मन मेरे साथ क्या कर सकते हैं, अच्छा जेल में डाल दिया मेरे दुश्मन और मेरे साथ क्या कर सकते हैं, मेरी तो जन्नत मेरे सीने में है, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ है, और मुझे ये अगर कत्ल कर देंगे तो शहादत का दर्जा मिल जाएगा, मुझे शहर से निकाल देंगे तो दुनिया की सियाहत करूंगा, और जेल में मेरे लिए तन्हाई है कि अपने रब से लौ लगाऊंगा, ठीक है। वो कहते हैं मेरी जन्नत तो मेरे अंदर है, मेरी जन्नत तो नहीं ना मेरे से छीन सकते, क्योंकि जो मोमिन जिंदगी गुजार रहा होता है ना ईमान के साथ और साले अमल के साथ, उसकी जन्नत वाकई उसके सीने में होती है, इसको कैसे खेचोगे, ये जो सुकून अंदर है, ये जो इत्मीनान अंदर है, इसको कैसे खेचोगे। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि हम ऐसी जिंदगी में है, हालांकि ये कोई मैं आपको बिलियनर के नाम नहीं बता रही, इब्राहिम बिन अदम कहते हैं کہ ہم ایسی زندگی میں اگر فرشتوں کو بھی پتا چل جائے تو وہ ہم سے جنگ کریں کہ ہمیں یہ زندگی دے دو. اتنا اندر سکون ہے, اتنی اندر ٹھنڈک ہے. ان کے پاس پیسہ تھا کیا؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ایمان تھا. ایمان ٹھنڈک دے دیتا ہے, صحیح ایمان ہوتا ہے, صالح عمل ہوتے ہیں ساتھ. ابن تیمیہ پھر کہ ان کا ایک اور قول ہے کہ دن پہ کبھی کبھی ایسے حال گزرتے ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اہل جنت بھی اس جیسے حال سے گزرتے تو وہ بھی اس کو خوشگوار زندگی سمجھتے کہ اہل جنت کو بھی یہ حال مل جائے جس حال میں میں ہوں. میں کبھی کبھی میرے دل پہ ایسا حال گزرتا ہے تو وہ بھی اس کو سمجھیں گے کہ بہت اچھی زندگی. اللہ تو ان کی جنت, یہ ان کا مطلب مشہور ہے ان کی بات کہ فرمایا میری جنت تو میرے سینے میں, اس کو کہاں سے نکال کے لے جاؤ گے, اس کو کیسے چھینو گے مجھ سے. اتنی پیاری اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے ان کو. اب مومن تو ہم بنے نا, پہلے مومن جو ہوتا ہے, اب میں نے آپ کو بتایا اسم کی صفت کیا ہوتی, مومن اسم ہے نا, اسم کی صفت کیا ہوتی, پرماننٹ, ایمان پرماننٹ. یہ نہیں کہ آج لائے تو کل کو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہاں کیا ہوا دے کیا ہو, کچھ نہیں پتا, وہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور قبر کے اندر بھی, قبر کا بھی اتنے لے تو قبر میں بھی اچھی زندگی, قبر کی بدبخت زندگی ان کی بہترین ہوگی. آپ دیکھیں کافر تو یہ دنیا کی مصیبتوں سے بعض اوقات خودکشی تک کر لیتی, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا مسلمان جو حیاتن طیبہ میں ہو وہ خودکشی کرے گا؟ وہ تو جیل میں بھی بیٹھ کے کرے, میں خوش ہوں. یہ تو باتیں, یہ تو ہماری زندگی کہیں وہ ان کو جنت والوں کو بھی پتا چل جائے نا, وہ کہیں گے یہ کتنی اچھی زندگی ہے, کیا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا ان کو جیل میں, کیا تھا اندر اندر کچھ سکون ہے. ہمیں کیوں نہیں آج ہمارے حال, اس لیے کہ آج وہی ہے ہماری سوچ, ہماری فکریں, ہماری ایمان کی حالت, ہماری یہ سب وہی ہے جو کافروں کی ایگزیکٹلی. ہماری پرائیورٹیز, ہمارے غم, سب کچھ وہی ہے جو کافروں کی. تو پھر کدھر سے سکون ملنا, کدھر سے حیات طیبہ ملنی. اسی لیے ہمارے اندر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں, آیا یہ چیز میرے سے کھو گئی خودکشی کر لو, آیا آج کھانے کو نہیں ملا چلو جی بچوں کو بھی زہر دے دیا, خود بھی ہمارے زہر کھا لیا, چل کام ہی ختم ہو گیا. اس سے لڑائی جھگڑا ہوا تو یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو کبھی مجھے اجر نہیں ملا. پتا نہیں ہے آج یہاں پہ مصیبت سے ایسے صبر کر رہی ہوں تو کتنی میری آخرت میں درجے بلند ہو رہے ہیں. جب نظر آخرت کی ہوتی ہے اتنا کچھ چینج ہو جاتا ہے. وہ اینک ہی نہیں ہم نے لگائی, وہ گلاسز ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے وہی گلاسز لگائے ہیں جو کافر نے لگائے ہیں. اسی لیے کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کبھی کسی کو کچھ ہو رہا ہے, کسی کے بزنس کے اندر لاس ہو گیا ہے بس ختم, کوئی خودکشی کر رہا ہے جسے فیل ہو گیا تھا, کبھی کوئی کچھ ہو رہا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ طیبہ ہمیں عطا فرمائے, یہ پر لطف زندگی, یہ فرحت والی زندگی. دنیا کی زندگی میں پر لطف ہو جائے تو یہ آپ لوگ ایک تو بات ذہن سے نکال دیں کہ اچھا یہاں پہ اچھا کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھا ملے گا. ہم شاید یہی سوچتے نہیں, یہاں پہ بھی حیاتن طیبہ ملے گی, مگر حیاتن طیبہ کا پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے. پھر آپ کہیں گے وہ تو اتنی نیکیاں کرتا اور اتنا نیک ہے وہ, اتنا غریب پھر کیوں ہے. اور کسی نے میل لکھی مجھے کہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ کہ میرے بھائی کے پاس جاب نہیں ہے, اس کو کیا ملا اللہ اللہ کر کے, میں کیوں اللہ کی طرف آؤں. انہوں نے حیاتن طیبہ اسی کو سمجھ لیا کہ جاب ملنا اور بڑے بڑے بنگلے بن جانا, وہ اللہ کی طرف آ گیا تو اس کے محل بن جانے چاہیے. اور پھر ہمیں سمجھ آئی تو پھر تم اللہ کی طرف آئے بھی تو کیا آئے, پھر تم دنیا کے واسطے آئے, پھر تو تم دنیا کے لیے آئے, اللہ کے لیے تو نہیں آئے نا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بہترین اجر کی جو وہ کرتے ہیں, جو انہوں نے کیا اجر ان کا بہترین طور پہ ان کو عطا کریں گے. اور یہ بھی وہی والی بات پھر دوبارہ آ گئی, کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بیسٹ کے مطابق پھر بدلہ دے گا ایسے لوگوں کو. ان کی زندگی بھی تو دیکھے ایسی عمدہ زندگی تھی, ان کی زندگی کے فکرے اور غمے یہ نہیں تھے کہ مال بڑھاتے رہے ہر وقت, یہ پریشانی ان کو لگی ہوئی ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. وہ تو ہر حال میں ہی وہاں پہ بھی حیات طیبہ گزارتے رہے. اتنے مزے کی بات ہے نا, دنیا میں بھی حیات طیبہ آخرت کے اندر بھی ان کے لیے اچھا آ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کا مطلب کیا ہوگا کہ کمی کر دے اس کے اندر, اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ثواب اور بدلہ دیتا ہے. جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو وہ کھلایا جاتا ہے اپنی حسنات کی وجہ سے دنیا میں, یہاں تک کہ جب وہ اپنی آخرت کی طرف جاتا ہے اس کے پاس کوئی ایک نیکی بھی نہیں بچی ہوتی جس کا اس کو بدلہ ملے, نہیں تو ساری کنزیوم کر لیتا جو نیکیاں ان کے بدلے یہی مل کر. فیضا قرآن کل قرآن, پھر جب پڑھو تم قرآن فاستعذ باللہ, وہ پناہ مانگ لو اللہ کی, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, ریفیوج میں آ جاؤ. کس کے پناہ میں آ جائیں؟ دشمن سے, مین الشیطان الرجیم, جو شیطان مردود ہے اس کے شر سے, اس کے وسوسوں سے. کیونکہ جب انسان قرآن کھولتا نیند آنے لگتی ہے, وسوسے آنے لگتے ہیں, دھیان بٹنے لگتا ہے, کیا کیا خیالات آنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں فرمایا, لیکن نیکی کا کام ہے دیکھیں, لیکن نیکی کا کام کے پیچھے جو شیطان پڑا ہوتا ہے اسی کی طرف تو آنے نہیں دیتا. اور باقی نیکیوں میں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا شروع کرنے لگو تو پھر کیا لیا کرو اعوذ باللہ, اچھا صدقہ دینے لگو تو پھر اعوذ باللہ کیا لیا کرو, مثلاً تم روزہ رکھنے لگا کرو تو روزہ شروع کرو اعوذ باللہ کے ساتھ. نہیں, صرف قرآن کے لیے کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو شیطان کا حملہ ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان قرآن کھولتا ہے. یہ قرآن اس کو جنت تک لے جانے کا راستہ بتا دے گا, قرآن اس کو اس کے ہاتھوں سے نکال لے گا شیطان کے, قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھا دے گا, اس کی آنکھیں کھول دے گا, اس کو رہنمائی کر دے گا, اس کو رب کے قریب کر دے گا. شیطان تو یہ کبھی نہیں چاہتا, تو اس کو پتا ہے یہ کھولے گا نا اس کی دل کی دنیا بدل جانی ہے. کوئی چاہتا ہے نا میرا دل بدل جائے تو وہ قرآن کی طرف آ جائے. اسی کا دشمن ہے شیطان, کہتا ہے یہ اس کی طرف نہ آنے دوں. اتنا پرابلم کیا ہے, بس پتا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کی سوچ بدل جانی ہے, سوچ بدلے گی پھر عمل بدلے گا. تو پہلے تو وہ چاہتا ہے کہ اچھا قرآن کھول ہی ملا اگر اس نے تو چاہے گا یہ کھولا, تو اب یہ پڑھ رہا ہے نا بس اگر ایسے پڑھتا رہے اور اس کو سمجھ کچھ نہ آئے کہ کیا کہہ رہا ہے, چلو اگر ہی مل جائے گا لیکن سمجھ نہ آئے, کیونکہ سمجھ آئے گی تو زندگی بدلے گی. تو وہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ بس پڑھتے رہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے تو ہیں قرآن گھر میں, ہم پڑھ لیتے ہیں نتنے نتنے پارے ہر دن پڑھ لیتے, ہمیں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی, ثواب تو ہمیں مل رہا, ہمیں کیا پڑھنا نہیں آتا. تو چلو یہاں تک اگر آپ نے کوشش کر کے شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے آپ نے کھول ہی دیا تو بس چاہیے گا کہ آپ یہیں تک رہیں, سمجھ نہ آپ کو آئے. اگر آپ نے اس کی شکل توڑ کے آپ نے سمجھنا بھی شروع کر دیا تو اب اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہائے اس نے سمجھ لیا, اب کبھی عمل پہ نہ آ جائے. اتنے وسوسے ڈالتا ہے, اتنے مشکل کر کے دکھاتا ہے عمل کو کہ یہ تو عمل کے قابل ہی نہیں, کہاں سے عمل کرے, آج کی دنیا میں کدھر سے عمل ہو سکتا ہے. یہ سارے جو بسپس ہیں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. تو فرمایا قرآن کو جب پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو, اللہ جو ہے جو اس کے بسپسوں سے بچا سکتا ہے. کہ کسی بھی یہ رجیم ہے نا, اور کسی بھی چیز کو بھگانے کے لیے, کسی چیز ایسی چیز سے جھٹکارنے کے لیے, کسی چیز سے محفوظ رہنے کے لیے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طاقتور کی پناہ میں آنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے اندر خود طاقت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کی پناہ میں آ جائے, تمہارے اندر تمہارے بس کی ہی نہیں بات ہے. تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. تو اعوذ باللہ کے پڑھے نا قرآن کھولتے وقت, تو یہ سوچ کے پڑھا اس کو کہا کریں اعوذ باللہ کو کہ اس وقت شیطان کا حملہ ہونے والا ہے, اللہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لے, اور میں یوں ہی کھولوں گی یہ مردود آ جائے گا اور مجھے بسوں سے ڈالے گا. کہ کبھی تھک نہیں شروع جاتا انسان کا، سب وقت پڑھنا بھی اتنا بھی کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا فرض ہے کیا؟ جی یہ کیسے شیطان وسوسے ڈالتا، یہ کوئی فرض ہے؟ تم پوچھو نا، یہ کوئی فرض ہے؟ اس لیے اس بدبخت کو معلوم ہے کہ بھائی یہ کام اس نے کر لیا تب یہ گیا بس. اور واقعی لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے یہ قرآن. کئی لوگ یقین کریں کفر سے جو ایمان لے کر آئے نا، اسلام لے کر آئے، مسلمان ہوئے، وہ صرف قرآن پڑھ کے ہوئے، ہمیں دیکھ کے نہیں. ہمیں دیکھ کے تو لوگ ویسے بھاگ جاتے ہیں، جن کا تو عمل دیکھ کے. تو جسے ہم نے آیت میں پڑھا ہے نا، یہ 94 آیت میں، ایسے کام نہ کرو تمہارے عمل دیکھ کے لوگوں کے قدم پھسل جائے اور لوگ دین سے بھاگ جائے، لوگ اس کی طرف آنا نہ چاہیں، ایسے نہ کام کرنا. لیکن آج وہی ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے کام ہو رہے ہیں، بگا رہے ہیں ہم لوگوں کو. اب ایک ہی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، اور وہ ہے قرآن. اب وہ پڑھتے ہیں نا اس کو، ان کے دل کھل جاتے ہیں، حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے. یہ دشمن نہیں چاہتا، کیسے جانے گا؟ یہ تو اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ جہنم تک لے کر جائے. وہ یہ آپ کے قرآن کے بہت پیچھے پڑے گا، یہ آج سے بات لکھی، اس نے نہیں آنے دینا. اگر آپ نے آ بھی گئے تو اس نے آپ کے قدموں کو ڈگمگاتے رہنا. اے آج تو کون سا تم رات کو صحیح سوئی تھی، چھوڑو آج کا سبق چھوڑ بھی دیا تو کیا سا ہو گیا. کتنی کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنے بہانے، کتنی تعویلیں، کتنے ایکسکیوزز. وہ جو ایکسکیوز سجھا رہا ہوتا ہے وہ یہ شیطانی تو ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہیں، ابھی کیا کر سکتے ہیں، ابھی یہ ہے، ابھی وہ کام ہے. دیکھو پھر گھر کے بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں، ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ کتنی چیزیں، یہ آئیڈیاز کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ وہ باہر کی سورس ہے جو آپ کے ذہن میں ڈال رہی ہے. ہوشیار رہنا اس سے، یہ چھوڑے گا نہیں آپ کو. کچھ بارے کر بھی لوگے تو تب بھی کہیں کسی طرح پھسل جائے، آخر تب کسی طرح پھسل جائے. اور پڑھ بھی لوگے تو عمل اتنا مشکل کر کے دکھائے گا کہ وہ نہ کر لے. اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس چیز سے ہمیں وارن دیا جا رہا ہے، کون ہے جو ہمیں اس راستے سے نہیں آنے دے گا، کون ہے جو رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمیں ڈفرینٹ وسوسے اور خوف آنے لگتے ہیں، ہم سے تو کنٹینیو نہیں ہوگا جی، ہم سے تو یہ نہیں ہوگا، ہم کیسے کریں گے، بڑا مشکل ہے، وقت نکالنا بڑا مشکل. یہ ساری چیزیں بھی شیطان ڈالنے کا. بی پریپیئرڈ، پہلے سے بتا دیا گیا وسوسے آئیں گے، مگر اللہ سے پناہ میں آ جانا. وہ پناہ میں لینے تو پھر نہیں اس کا زور چلتا. سلطان تو ادھر اس کا زور نہیں چلتا. جس کے اوپر نہیں زور چلتا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان کے اوپر ہی اس کا زور چلے گا. پھر یہ جتنے مرضی بسوں سے ڈالے اس کو پیچھے ہونا پڑے گا، کیونکہ ایمان والوں کا نہیں کچھ بگاڑ سکتا. مگر وہ ہوں تو صحیح نا، ہم ایمان والے پہلے. اور نمبر ٹو، وہاں لا ربی ہوں گے توکل، جو اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ان کا نہیں یہ کچھ بگاڑ سکتا. یعنی ان کے اوپر یہ وار ایسا نہیں ہے کہ وار نہیں کرتا، وار تو کرتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے، اس چلاتا ہے وار، لیکن اس کا زور چلتا ہے اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ پہ، وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی ڈالے گا. کوئی نہیں، میں اس راستے کے اوپر چلتی ہوں، اللہ کرائے گا میرے سے. یہ بھروسہ ہے نا اللہ سے، اللہ کرائے گا نا میرے سے. میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میں کوئی ساری زندگی کی اپنی تھوڑی گارنٹی دے سکتی ہوں؟ میں آج تو چلوں، وہ شیطان کہتا ہے آج کر لو گی تو کیا ہوگا، کل کو دیکھنا تم سے کنٹینیو نہیں ہونا، مطابق کر سکو گی تم، پھر شادیوں پہ یہ کر سکو گی، میں وہ اسلام یہ آ رہا فنکشن اس پہ کر سکو گی. جیسے اسے عمل کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، پڑھنے کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اس وقت انسان توکل کرے. وہ تمہیں جاب مل رہی اتنی اچھی جاب، قرآن کا کیا ہے تو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا. تب توکل چاہیے، اللہ پہ بھروسہ چاہیے، رزق تو میرے رب کے ہاتھ میں، اس نے دینا ہوگا تو جاب سے نہ صرف کہیں اور سے دے دے گا، وہ تو مجھے پہنچ ہی رہے گا. میں نے مرنا نہیں ہے جب تک جتنا رزق میری نصیب میں لکھا ہوا وہ مجھے پہنچنا چاہیے. یہ یاد رکھیں، ابھی سے پتا چلتا ہے. فکر نہ کرو، نہیں مرو گے، مل کے ہی تم لے کے ہی جاؤ گے، کوئی نہیں رکھتا تمہارا، اتنا اللہ نے لکھ دیا، اسے دینا ہی ہے تمہیں، کیوں فکر کرتے ہو؟ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. جب ایسا بھروسہ ہوگا نا، اور جیسے ایسا ایمان ہوگا کہ اللہ ہے نا بس، پھر کیا اس سے ڈرنا؟ پھر وہ جتنا مرضی زور لگاتا رہے گا، بس بسے، وہ آپ کو زبردستی تھوڑی کچھ کرا سکتا ہے، بس بسے ڈالتا ہے، اتنے بس بسے ڈالتا ہے، پھر اس کا جوش چلتا نہیں. اسی وقت فوراً جب بس پکے ایسے آ رہے ہوتے فوراً اعوذ باللہ پڑھنے, سوچ کے ساتھ پڑھیں, اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میرے سے نہیں اسے بچا جاتا, مجھے ایسے وقت سے ڈال رہا ہے. اللہ اکبر. انما سلطانہ, اس کا زور چلتا کس سے؟ ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں. دوستی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں دوستی کرنے والے کہ جو جب یہ وسوسہ ڈالے تو وہ فوراً پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, اس نے وسوسہ ڈالا فوراً اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, قبول کرتے ہیں اس کے وسوسے کو, اس کی اطاعت کرتے ہیں. دیکھیں برے کام کا خیال تو وہ سب کے دلوں میں ڈالے گا, ایمان والے کے دل میں بھی ڈالے, پر ایمان والا اس کے خیال اس کے وسوسے کو ریجیکٹ کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ دوستی کیسے ہو جاتی ہے؟ جب اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. حالانکہ ایک اور انتاپن نے اندر ایک ضمیر رکھا ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے. وہ فرشتہ اس کو نیکی سے الفام کرتا ہے, اس کو باز رکھتا ہے ان چیزوں سے, لیکن یہ کہاں اس کی سنتا ہے؟ ایک چیز سن سکتے ہو نا, یہ اس شیطان کو سن لیتا ہے, اس سے پھر اس کی دوستی ہو جاتی ہے. حالانکہ دوستی شیطان کی نا کسی پکی نہیں, وہاں پہ جا کے پتا چلے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے. والذین ہم بھی مشرکون, اور وہ ساتھ اس کی شرک کرنے والے ہو جاتے ہیں, یعنی شیطان کی کہنے کے اوپر شرک کرنے لگتے ہیں, یا شیطان کو ہی شریک بنا دیتے ہیں. اللہ کا اللہ کی نہیں مانتے تو شیطان کی مان رہے ہیں, یہ شرک ہی تو ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً, اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ. اب یہ کیا بات آ رہی ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں نفس کے بارے میں کہ نفس کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت ایک حکم پہلے دیتے ہیں, وہ حکم آیا اس کے بعد آفٹر سم ٹائم دوسرا حکم آ جاتا ہے. اور کیا پہلا حکم جو ہوتا ہے یا تو وہ کینسل ہو جاتا ہے, یا وہ ویسے ہی آیت ہی بھلوا دی جاتی ہے. حکم کینسل ہو گیا آیت وہی رہی, یا پھر آیت ہی اللہ تعالیٰ بھلوا دیتا. تو آیت پانو سکھتا سورہ بقرہ میں نا ننسک من آیتنا وننسیہا. تو کیا اس کا حکمت کیا ہے؟ کیونکہ کافر جو تھے وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے, آپ کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے, فیوچر کا بھی علم ہے, تو پھر ایسا کیوں ہو کہ پہلے ایک حکم دے دیا, پھر کیا اس وقت نہیں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, پھر اس بعد بدل کے دوسرا حکم دے دیا, پھر اس کے بعد اس کو بدل کے پھر تیسرا حکم دے دیا, تو کیا پہلے دن نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ہونا ہے, اور وہ پہلے دن ہی وہ والا ہی حکم دے دیتا جو تیسرا والا تھا جو فائنل تھا؟ تو کتنی وقوفی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں جو حکم اتر رہے ہیں وہ حالات دیکھ کے, وہ لوگوں کی اس وقت کی جو ایمان کا ان کا اس وقت کی سچویشن ہے, جو حالات ہیں, جو اس وقت کے تقاضا ہے, اس کے مطابق دیا جاتا تھا. جیسے مثلاً ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے مریض کو, تو کہتا ہے کہ آپ پہلے 3 دن لیون کھائیں, پھر اس کے بعد آپ نے یہ شروع کرنی ہے 3 دن کے بعد. کیوں پہلے کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کو پہلے پتا ہے کہ پہلے یہ دینی ہے, اس کے بعد یہ کبھی شروع کرے گا تو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کو ایک کو دیتا ہے تو وہ پہلے ان کو پریپئر کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس چیز کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے, اس کے بعد ان کو دوسرا حکم دیا جاتا ہے کہ بالکل گورنمنٹلی پریپئر ہو جائیں گے, بالکل ان کے حالات وہ ہو جائیں گے, تو تب دوسرا حکم لایا جائے گا اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا. ایک منسوخ ہوتا ہے, ایک نسخ ہوتا ہے کہ جو تلاوت سے نسخ ہو جائے. ہاں تلاوت, یعنی تلاوت سے صرف تلاوت سے اٹھا دیا جائے, تلاوت ہی نہیں ہوگی. ایک نسخ ہوتا ہے بالحکم, یعنی اب یہ حکم منسوخ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تلاوت اس کی ہوتی ہی رہے گی لیکن حکم منسوخ کر دے گا. قرآن کریم میں آپ کو ان شاء اللہ جب آگے پڑھتے رہیں گے تو کچھ آیتیں آتی ہوں جن میں کہ بھائی یہ حکم منسوخ ہو گیا. مثلاً ہے کہ کوئی وراثت کا ہے, پہلے کچھ تھا حکم کہ پہلے یہ اس طرح کیا جائے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فائنل حکم دے دیا کہ نہیں اب ایسے آپ کیا کروں گی. پہلے تھا کہ جی روزہ آپ کی جس کی طاقت ہے وہ رکھ لے, نہیں بھی طاقت ہے تو چلو پھر دیا دے دے کسی کو, ایک دم نہیں سارے روزے فرض کر دیے جاتے, سب نے رکھنے ہیں فرض ہے اور کوئی نہیں چھوڑ سکتا. جیسے اب ہے, پہلے کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے بھی لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے ہو, رکھنا ویسے تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہتے کسی کو پھر دیا دے دو. اس کے بعد پھر ایسا آ گیا کہ جس جو بھی روزہ دیکھے گا تندرست ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا. لیکن اب گریجولی چیز آتی ہے نا, تاکہ لوگوں اس مطابق پرتیاس جب وہ اسی کے اوپر اعتراض کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عالم بیماری مجھے, اللہ جانتا ہے وہ کیا اتار رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس وقت کیا چیز دینی ہے. بچے کو پہلے دن ہی اگر آپ سالڈ دینا شروع کر دیں وہ کس طرح سے اس کو ہضم کرے گا. تو ایک میں نے نسخ آپ کو بتایا, نسخ کا پوچھے نسخ ماں کے علاوہ, یعنی کبھی تو نسخ ایسا ہوتا کہ تلاوت سے ہی نسخ ہو جاتا تھا, اور کبھی نسخ بالحکم الفاظ موجود ہوتے تھے حکم منسوخ کر دیا جاتا تھا. جو کہ آپ ابھی جو کافی ہم قرآن میں آگے دیکھیں گے جب وہ آیتیں آئیں گی, کہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں الفاظ وہاں پہ لکھے ہوں گے آیت ہوگی لیکن حکم وہ اب نہیں ہے, اب نہیں آپ نے اس کے مطابق کرنا. اور کبھی تلاوت کے ساتھ ہی نسخ ہو جاتا تھا, یعنی الفاظ ہی منسوخ کر دیے جاتے تھے, الفاظ ہی اٹھا لیے جاتے تھے, اب وہ الفاظ ہی نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے, سالو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر, وہ کہتے ہیں تم نے تو خود ہی گھڑ لیا, اس لیے کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو تو سارا فیوچر کا پتا تھا, وہ پہلے ہی نازل کر دیتا, سارا ہی ایک ہی دفعہ بتا دیتا. تو یہ تم نے تو خود ہی گھڑا, یہ تم خود ہی لے کر آتے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ آپ نے خود ہی بنایا تھا. بل اکثر اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں, ان کو جب کسی بھی چیز کا پتا ہی نہیں اس کے بارے میں کیا کہنا, کیوں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں, اس کے اندر کیا فائدے ہیں نسخ کرنے کی, کیا ایک حکم پہلے دینا اور بعد میں دوسرا لے کر آنا, اس کا کیا فائدہ, وہ کیا پتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایسا ہوا. اب آپ کہیں گے کہ منسوخ ہونے کے باوجود پھر بھی اب وہ آیتیں قرآن میں ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں اٹھا لی گئی. اس لیے اگر کبھی کسی زمانے میں کوئی ایسے حالات ہوں تو پھر وہ احکام لاگو ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے نا کون سے الفاظ بھی اٹھانے اور کون سے صرف حکم کو منسوخ کرنا ہے. کل نزلہ ہو روح القدس, کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا کس کو, منہ کی زمین کس طرف جا رہی ہے, قرآن کو. اور نزلہ یو نزلہ تنزیل کیا ہوتا ہے, ایک انزلہ ہوتا ہے, انزلہ نہیں آتا ہے, نزلہ آیا دوسرے باپ سے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں میں نازل کیا. روح القدس نے یہ ربی کا تیرے رب کی طرف سے, روح القدس جو تھے, روح القدس کون ہے, جبرائیل علیہ السلام, ان کا لقب ہے روح القدس. کہ روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا, بالحق ساتھ حق کے لیے سچائی لے کر آیا. کیوں آیا, لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ایمان والوں کا ایمان پکا ہو جائے. دیکھیں کتنی پیاری بات تھی, ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھے پورا قرآن اس طرح سے نازل ہو جاتا, پورا قرآن پڑا ہوا کہیں پہ, تو وہ بات نہ ہوتی جو کہ 23 سال میں دیکھے. پہلے مکہ میں کیا حالات تھے, آپ نے دیکھا مکی اور مدنی صوبوں میں کتنا فرق ہے, مکہ میں کیا حالات تھے, اس میں کس طرح اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں, کبھی اپنے نبی کو بھی, کبھی ایمان والوں کو, کبھی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں, کبھی کافروں کا انجام بتا رہے ہیں ان کو, کہ دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, دیکھنا ایک دن تم بیٹھ کے ان کے اوپر ہنس رہے ہوگے جیسے کہ آج تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں, دیکھنا ان کے ساتھ کیسے جہنم کے اندر یہ ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ایسے تھے جیسے ان کے زخموں پہ مرہم لگ رہا ہوں, وہ ادھر سے کوئی باتیں سن کے آتے تھے, ادھر سے کوئی ٹارچر برداشت کرتے تھے, اور پھر جیسے بھی دوا ہو گئی ان کے لیے یہ قرآن, ایک ہی بار میں اترتا تو تھوڑی ایسی بات ہو سکتی. اور پھر دیکھیں تاکہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کر لیں, آہستہ آہستہ اترا نا وقت کے ساتھ ساتھ. شراب کا بھی حکم ہے تو پہلے دن ہی آ گیا کہ بس شراب ممنوع ہے, پردے کا حکم ہے مدنی دور میں بھی جا کے درمیان میں تقریباً آیا تھا, تو ایسے ہی پہلے دن سے ہی ساروں کو وہ کر دیا, پہلے جو چیزیں پہلے ضرورت تھی ان کو پہلے, ایمانوں کو مضبوط کیا گیا, آخرت پہ ایمان, رسالت پہ ایمان, اللہ پہ ایمان, نے شرک سے دور کیا گیا, وہ ساری چیزیں پہلے مضبوط کی گئی, پھر احکامات دیے گئے, تو ان کو بھی تاکہ یہ جم جائے. ایک دن میں ساری چیزیں دے دی جاتی, کیسے جمتے نا؟ مشکل ہوتا نا ساری چیزیں ایک دفعہ میں کرنا, تو حالات کے مطابق اتاری گئی کہ آسانی ہو عمل کرنے میں, جم کے کریں چاہیے. اور وہ ہدن, اور یہ ہدایت ہے ساری زندگی کے لیے رکھنے والی, ایک روڈ میپ کی طرح ہے کہ آپ اس روڈ میپ کو فالو کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو جنت تک لے جائے گا. اور اس روڈ میں راستے میں بڑی مشکلات بھی ہیں, بڑی تکلیفیں بھی ہیں, بڑی مشقتیں بھی ہیں, بڑی پریشانیاں بھی, بس اس ہرڈلز کو کراس کرتے ہی جانا ہے. یہ راستہ آسان نہیں ہے, پر یہ بتاتا جائے گا نا, جیسے جیسے بتاتا جائے گا وہ مشکل لگیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, بس چلتے جانا ہے, چلتے جانا ہے, اور وہاں تک پہنچا دے گا منزل تک, یہ جنت ہے. وہ بشرا للمسلمین, اور اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, یعنی ایسی باتیں ہیں جس سے دل کھل اٹھتے ہیں کہ جنت کی باتیں, کئی وہاں کی سیریں کرائی جا رہی ہیں, نعمتوں کا بتایا جا رہا ہے, وہاں پہ کیا کیا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے, کیسے اللہ کی ملاقات ہوگی, کتنی ساری خوشخبری ہیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نازل کیا, ایسے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم آیتیں نازل فرمائی اور ایک دفعہ نہیں نازل کر دیا. اور آج بھی دیکھیں, اگر آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ حالانکہ ہمارے پاس پورا قرآن ہے الحمدللہ, لیکن اگر میرا کوئی مسئلہ ہے اور ایک دم وہ آیت میرے سامنے آ جاتی تو وہ جیسے اس وقت تسلی ملتی ہے, تشفی ملتی ہے, جیسے دل ایک دم سکون میں آ جاتا ہے, وہ چاہے پورا قرآن پہلے بھی میرے پاس ہے, کتنی دفعہ پڑھتی رہی ہوں گی, لیکن وہ بات نہیں ہوتی. اسی طرح آپ سوچیں کہ ان کی جو پریشانیاں, ان کے اس وقت جو حالات چل رہے ہوں گے, ان کو جو اس وقت مسئلے ہوں گے, ایک دم وہی آیت ایسی آ جاتی تو کیسا ان کو لگتا ہوگا, کیسی تسلی ملتی ہوگی. اس میں بڑی حکمتیں ہوں, ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتارا اتنے دن میں, اور کیوں ایسے ہوا, کیوں پہلے یہ آیا اور پھر بعد میں کیوں ایسا آیا. اور اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ میں زکات کا بھی, نماز کا بھی, حج کا بھی, سارا چیزوں کو دے دیتے, کیسے کرتے ہو بتائیں. گریجولی نماز بھی گریجولی, ایسے ہی نہیں پہلے دن ہی نہیں فرض ہو گئی تھی کہ اتنی اتنی نمازیں پڑھو, ایسے پڑھو, نہیں ہوئی تھی. نماز کا بھی تحفہ معراج پہ جا کے ملا, اتنے دنوں بعد, اتنے سالوں بعد. وہ الفد نالم ہوں, اور البتہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کیا, انہم یقولون انما یعلمہ بشر, یہ بے شک وہ کہتے ہیں, یہ لوگ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بشر آ کے پڑھاتا ہے, سکھا جاتا ہے. یہ سارے وہ اعتراضات ہیں نا جو وہ کرتے تھے, پہلے کہتے ہیں جی ہے تو کیا اتنے اتنے عرصے میں اتر رہا ہے, اور کبھی ایک آیت آتی ہے پھر اس کو بدل کے دوسری آ جاتی ہے, کبھی ایک حکم آتا ہے اس کو بدل کے دوسرا آ جاتا ہے, یہ کیا بات ہوئی. کبھی کہتے ہیں اس کو کسی نے پڑھایا ہے, کسی نے سکھایا ہے, اس کا مطلب ہے ان کو یہ تو کم از کم سمجھ آ گئی کہ یہ خود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے نا, یہ تو سمجھ آ گئی. اور اس کے بارے میں پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, ابن عباس سے روایت یہ کرما نے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا بنو مغیرہ کا غلام, تو وہ تورات پڑھتا تھا, تو مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سیکھتے. پھر بعض جگہ پہ آتا ہے کہ مکہ میں رہنے والا ایک نوجوان تھا, وہ نصرانی تھا اور اجمی تھا, تو اس کا نام بلعام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دیتے تھے, اس وجہ سے اس کے پاس آتے رہتے تھے, وہ آپ کے پاس آتا رہتا تھا. تو مشرکین نے جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے دیکھا تو انہوں نے یہ باندھ دیا, بات اس طرح گھڑ لیا کے جو ہے نا یہ آ کے سکھاتا ہے. اس طرح بعض اور آتے ہیں کہ قریشی عورت کا ایک غلام تھا, اجمی غلام یعنی نان عرب تھا, اس نے اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ اسی سے سیکھا. تو ٹھیک ہے, ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا, جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا, یہ مسلم آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا تھا, تو کوئی غلام تھا جی, ہمارا کرسچنی غلام تھا وہاں پہ, اس نے سکھایا ہوا تھا. تو بعض یہ اعتراض کرتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب ہے, حالانکہ اللہ کا کلام ہے, اس طرح ان کے اوپر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خود ہی وہ بنا پلائیں گے. اللہ کافر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے سکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ خود تو یہ خود وہ بھی مانتے تھے کہ خود نہیں یہ بنا سکتے, کیونکہ وہ یاد رکھیں کہ وہ زبان کے ماہر تھے. اس زمانے میں عرب لوگ تو اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے کہ وہ نثر میں کوئی کلام لکھے. میں نے ایسے جیسے ہم ناول افسانے میں نثر وغیرہ میں لکھتے ہیں, نثر میں نہیں کچھ لکھتے تھے, شاعری میں لکھتے تھے. شاعری کا اتنا وہ تھا, شاعریوں کے مقابلے ہوتے تھے, ہر قبیلے کا اپنا اپنا شاعر ہوتا تھا. جیسے آج سمجھ لیں کہ ہر ایک ملک کا اپنا اپنا چینل ہو, اپنا اپنا میڈیا ہو. اب میڈیا جو کچھ کہتا ہے لوگ اسی کو اسی طرح لوگوں کے ذہن بن جاتے ہیں. میڈیا ایسا ایسے لوگوں کو نا ان کے ذہن بنا دیتا ہے. وہی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو وہ اچھے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ بری لگنے لگتی ہیں جو وہ برا بتا رہے تھے. ادھر کو مرضی لوگوں کے مائنڈ چینج کرتے. اسی طرح وہ زمانے کے شاعر تھے, جیسے چاہتے تھے لوگوں کے دماغ اس طرح سے مطلب کر رہے تھے. کسی کو تاریخ کا اتنا اوپر کر دیا, کسی کو بدنام کرنے کے آئے تو اس کے اوپر ایسی شاعری لکھی کہ وہ دنیا میں بدنام ہو جائے. تو شاعر و شاعری کا بہت دور تھا. اب جب قرآن آیا نا تو وہ عاجز ہو گئے اس کے سامنے, کہ ان کو نہیں سمجھ آتا ہم اس کے سامنے کیسا کیسے کوئی کلام لے کر آئیں. وہ کہتے تھے یعنی وہ تھک گئے تھے, وہ کہتے تھے اس کے سامنے کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا. تو اصل میں ہمیں تو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے نا, ہم تو عربی زبان کے کوئی ماہر نہیں ہیں ہم اس کی باریکیوں کو سمجھ سکے. وہ لوگ چاہیے جو ماہر ہے, لیکن ہیرے کی قدر کون جانتا ہے؟ جو ہیرے کی صحیح پہچان رکھتا ہوں. جن کو ہیروں کا ہی نہیں پتا وہ تو ایک چیز کو بھی ہیرا ہی سمجھیں گے, یا وہ کہیں گے یہ ہیرا بھی کیا چیز ہے اس کو کیا پتا. ہمارے جیسے لوگ ہیں نا ہمیں نہیں زبان کا پتا, ہم اس قرآن کی صحیح یعنی جو اس کی لنگوسٹک اس کی وہ ہے ان کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم نہیں جان سکتے کہ کیا کیا اس کے اندر خوبصورتی اور جو اس کے اندر الفاظ کا چناؤ ہے اور کیسے اس کے اندر کئی صورتیں تو آپ بھی سنتے ہوں گے. ایسے لگتا ہے کہ مطلب میسمرائز ہے اثر. واقعی ایک جگہ پہ لوگوں کو سنایا گیا, پہلے عربی میں ایسے ہی کچھ بولا گیا وہ سنایا گیا, پھر اس کو بند کر کے پھر انہوں نے قرآن سنایا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی فرق آپ کو لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو دوسرا سنایا گیا نا یہ کوئی بہت ہی زبردست چیز ہے, یعنی اس کا اثر ہے. چاہے کسی کو سمجھ نہ بھی آ رہا یہ اثر رکھتا ہے. تو ان کو تو سمجھ آتی تھی, ان کو تو پتا چلتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ وہ کہتے تھے ہم گیو اپ کرتے ہیں اپنی شاعری. بڑا شاعر تھا قریش کا, اس نے کہا میں کیسے اس کے سامنے شاعری کروں گا, میں تو اس کے بعد بالکل ریٹائر ہو جاتا ہوں شاعری سے, کیونکہ میں تو لے کر ہی نہیں آ سکتا اس کے سامنے کوئی کلام. جانتے تھے نا, کسی نے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا ہی نہیں سکتے. ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, آپ نے کبھی پہلے شعر و شاعری کی نہیں ہے, آج تک آپ نے کوئی کلام نہیں پیش کیا. تو کوئی بہت بڑے شاعر ہوتے کہا جاتا کہ چلو جی آپ وہ پہلے سے اتنے بڑے شاعر تھے کچھ لیا ہے کوئی کلام نہیں. وہ تو کبھی انہوں نے کوئی شعر کہا ہی نہیں تھا. وہ ایسے انسان کی زبان سے یہ نکلنا ہے تو کہتے ہیں نہیں ضرور کہیں سے سیکھ کے آیا ہوگا. اور کتنا گودا ایک بالکل بہانہ کر دیا کہ اس آدمی سے سیکھا ہوگا جو ایک غلام ہے. اور بھائی اگر وہ غلام سے ہی سیکھا ہوتا تو قرآن میں تو اتنی غیب کی خبریں ہیں, اتنی اقوام کے قصے ہیں اور اتنی رہنمائی ہے, عبرت انگیز اور سبق آموز مثالیں ہیں, اتنے علوم ہیں جو اس کے اندر ہیں, جن کو آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ یہ تو قرآن کے اندر تھا. تو آج اس کو پتا چل رہا ہے انسان کو کہ وہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے جو قرآن نے لکھی ہے. تو وہ غلام کو اتنا کچھ پتا ہونا تھا. وہ اگر ایسا کوئی غلام ہوتا جس کے اتنا ہی نالج ہوتا تو دنیا میں نا اس کی شہرت ہو جاتی. وہ لکھ لکھ کے ان کو بھی دے دیتا. قرآن تو کہتا ہے کہ لے آؤ ایسا کوئی کلام, ایک ایسی کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ, ایک آیت ہی لے آؤ, تو پھر جا کے یہ بھی لکھوا لیتے اس سے اس کو کوئی پیسے دے کے. تو کوئی عقل کی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر. آپ کو یہ نا یہ میرے پوائنٹ لکھ لینے چاہیے. اس لیے آپ کو اگر کوئی ملے جو ایسا کہے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. یہ کوئی پرانے زمانے کی صرف باتیں نہیں, تو آج بھی کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو جواب تو ہونا, تو کیا آپ ان کو بتائیں گے؟ تو خود ہی خوب ہو جاتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر نشان الحیدون الہی آگنی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سکھاتا ہے اس کی تو زبان ہی اجنبی, یعنی وہ تو صحیح عربک بول بھی نہیں سکتا. وہ ایسا کلام کہاں سے لے کر آئے گا؟ کوئی تو عقل کرو جو صحیح. دیکھیں اب ہم کتنا مرضی کوئی کریں, ہم انگلش میں کوئی پوئٹری شروع کر دیں, ہم انگلش میں کوئی لیکچر دینے شروع کر دیں, نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری لینگویج وہ نہیں ہے. اگر بات کر بھی لیں گے لیکن یعنی ایک لیکچر ڈلیور کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے جس کی لیفٹ ہی نہ ہو وہ اتنا زبردست کلام لے کر آ جائے؟ وہذا لسان عربی مبین, یہ زبان میں ہے, یہ قرآن جو ہے یہ عربی صاف واضح کلیئر عربی زبان میں, یہ تو ماسٹر پیس ہے لٹریچر کا. کہاں عرب شعرا لے کر نہیں آ سکے جو اتنے بڑے بڑے تھے, اور یہ غلام ایسا کلام لے کر آ جائے گا جس کی تو کوئی لینگویج بھی نہیں ہے.